جمعرات 30 جولائی کی سیروین کے ساتھ ماہوارہ سفتر کا سلام. ملا اختر منصور نئے طالبان امیر منتخب. غیر یقینی صورتحال سے بات چیت کا کل ہونے والا دور ملتوی، اور کیا نئی قیادت طالبان کے لیے قابل قبول ہے؟
یہ ایک اہم سوال ہے کہ کتنی.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، معصومہ ملک سے خبریں سنیے. افغان طالبان کے ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کی شورا نے ملا اختر منصور کو نیا امیر مقرر کر دیا ہے، جبکہ پاکستانی دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ طالبان قیادت کی درخواست پر افغان حکومت اور طالبان افغان طالبان کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور ملتوی کر دیا گیا ہے. مزید تفصیل آصف فاروقی سے.
دفتر خارجہ نے ایک مختصر بیان میں کہا ہے کہ مذاکرات کا یہ دوسرا دور، جو کہ کل یعنی جمعے کے روز منعقد ہونا تھا، افغان طالبان کی قیادت کی درخواست پر ملتوی کیا گیا ہے. اس بیان میں کہا گیا ہے کہ تحریک طالبان کے امیر ملا محمد عمر کی موت کی خبروں کی وجہ سے بھی غیر یقینی صورتحال پیدا ہو چکی تھی. بیان میں توقع ظاہر کی گئی ہے کہ وہ قوتیں جو ان مذاکرات کی مخالف ہیں اور بدنیتی کے ساتھ انہیں متاثر کرنا چاہتی ہیں، وہ کامیاب نہیں ہوں گی.
دوسری جانب افغان طالبان کے قطر میں قائم سیاسی دفتر نے افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات کے دوسرے مرحلے سے لاعلمی کا اظہار کیا ہے. تفصیل ہارون رشید سے.
طالبان نے اپنی ویب سائٹ پر ایک مختصر بیان جاری کیا ہے، جس میں ذرائع ابلاغ میں مذاکرات کے بارے میں نشر ہونے والی حالیہ خبروں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ انہوں نے اس بابت تمام اختیارات اپنے سیاسی دفتر یعنی قطر دفتر کو سونپ دیے ہیں، جو بقول ان کے اس عمل سے لا علم ہے. اس بیان سے طالبان کے اندر دھڑے بندی کے اشارے ملتے ہیں، اور یہ واضح ہوتا ہے کہ قطر دفتر کے نمائندے افغان حکومت اور طالبان کے درمیان پاکستان میں ہونے والے حالیہ مذاکرات میں شریک نہیں تھے.
پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے ضلع بنوں کے قریب نیم قبائلی علاقے میں قائم سیکیورٹی فورسز کی ایک چوکی پر نامعلوم مسلح افراد نے حملہ کیا ہے، جس سے وہاں تعینات دو اہلکار ہلاک ہو گئے. مقامی ذرائع کے مطابق جوابی کارروائی میں 3 شدت پسند بھی مارے گئے ہیں. سیکیورٹی فورسز نے جائے وقوع اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے. دوسری جانب پاکستان ہی کے صوبے بلوچستان کے ضلع خضدار میں فرنٹیئر کور کے کارروائی میں 2 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ ضلع کیچ سے ایک شخص کی تشدد زدہ لاش برامد ہوئی ہے. کوئٹہ سے محمد کاظم.
فرنٹیئر کور کے ترجمان کے مطابق ہلاک ہونے والے شخص کی شناخت عبد الرحمان دین ارزی کے نام سے ہوئی ہے. ان کے قبضے سے اسلحہ بھی برامد کر لیا گیا ہے. ادھر ایران سے متصل ضلع کیچ سے ایک شخص کی لاش ملی ہے. کیچ انتظامیہ کے مطابق لاش کی شناخت ہو چکی ہے، جو کہ مقامی شخص کی ہے. نامعلوم افراد نے گولی مار کر ہلاک کرنے کے بعد اس کی لاش مند کے علاقے میں پھینک دی تھی.
پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں ہائی کورٹ کے احکامات کے تحت سیکٹر I-11 کی کچی آبادی کے 100 سے زیادہ گھر گرا دیے گئے ہیں. بستی کے رہائشیوں نے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی اس مہم کے خلاف احتجاج کیا. اس دوران پولیس رہائشیوں اور سیاسی کارکنان کے درمیان جھڑپ میں کئی افراد زخمی بھی ہوئے ہیں. کئی افراد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے، جبکہ قریباً 1000 افراد پر کار سرکار میں مداخلت کا کیس بھی درج کیا گیا ہے. ممبئی بم دھماکوں کے مجرم یعقوب میمن کی موت کی سزا پر عمل درآمد کر دیا گیا ہے. سپریم کورٹ اور پھر صدر کی جانب سے ان کی رحم کی اپیل مسترد کیے جانے کے بعد انہیں آج صبح بھارتی ریاست مہاراشٹر کے شہر ناگپور کی جیل میں پھانسی دی گئی. بھارت میں 2004 کے بعد دی جانے والی یہ چند پھانسیوں میں سے ایک ہے. یعقوب میمن کو 1993 کے ممبئی بم دھماکوں میں مالی تعاون فراہم کرنے کے جرم میں پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی. ان دھماکوں میں 257 افراد ہلاک اور تقریباً 700 زخمی ہوئے تھے. ملائیشیا کے لاپتہ طیارے MH370 کا ایک پر بحر ہند کے ایک دور دراز جزیرے سے ملا ہے. یہ مسافر طیارہ 1 سال قبل کوالالمپور سے بیجنگ جاتے ہوئے لاپتہ ہوا تھا، اور اس میں 239 افراد سوار تھے. ملائیشین وزیر اعظم نجیب رزاق کا کہنا ہے کہ اس پر کو فرانس بھیجا جائے گا، تاکہ یہ جاننے کی کوشش کی جائے کہ آیا یہ ملبہ ملائیشین طیارے ہی کا ہے یا نہیں. تاہم آسٹریلوی حکام اسے لاپتہ ہونے والے ملائیشین طیارے کی تلاش میں ایک انتہائی اہم پیش رفت قرار دے رہے ہیں. مصر کی ایک عدالت نے ٹی وی نیٹورک الجزیرہ سے وابستہ 3 صحافیوں کے مقدمے کی آج دوبارہ سماعت کرنے کے بعد فیصلہ مؤخر کر دیا ہے. مصری نژاد کینیڈین شہری محمد فہمی، آسٹریلیا کے پیٹر گرسٹا اور باہر محمد کو اخوان المسلمین کی معاونت کے الزام میں گزشتہ برس 10-10 سال کی سزا سنائی گئی تھی. الجزیرہ چینل نے فیصلے کی تاخیر پر شدید غصے کا اظہار کیا ہے، اور ان صحافیوں کی کڑی آزمائش کو جلد ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے. دنیا کے قریباً 3 ارب آبادی انٹرنیٹ استعمال کرتی ہے، جن میں سے لگ بھگ نصف یعنی 1.5 ارب لوگ فیس بک استعمال کرتے ہیں. تفصیل حمیرہ کمل سے. سماجی رابطوں کی ویب سائٹ فیس بک کہتی ہے کہ 50% آن لائن افراد مہینے میں ایک بار جبکہ 65% صارفین یومیہ بنیادوں پر فیس بک استعمال کرتے ہیں۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں۔ پنجاب کے وزیر داخلہ،
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے وہ چاہے داعش ہے، چاہے ٹی ٹی پی ہے، چاہے لوکل کمانڈرز ہیں، چاہے جو بھی ہے، ان کے لیے یکساں ہے، زیرو ٹالرنس ہے۔ دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے، یہ بیڈ ہے، یہ ہمارا ہے، یہ اور کس کا ہے۔ اینڈ دا لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی۔
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر اس وقت ہماری ایک خبر ہے کہ بھارت کے وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ نے یہ کہا ہے کہ گرداسپور میں حملہ آور پاکستان سے آئے تھے۔ ہم بھی اس خبر پہ تفصیل سے روشنی ڈالیں گے لیکن پروگرام میں آگے چل کر۔ ہماری پہلی بڑی خبر یہ ہے کہ افغان طالبان تحریک نے ملا اختر منصور کو اپنا نیا امیر منتخب کر لیا ہے، تاہم اس تحریک کے ساتھ ہونے والے امن مذاکرات اب ملتوی ہو گئے ہیں۔ افغان ذرائع کے مطابق ملا اختر منصور ملا عمر کے جانشین ہوں گے۔ نئے امیر کا انتخاب کل شام ایک نامعلوم مقام پر افغان طالبان شورا کے اجلاس میں کیا گیا، تاہم اطلاعات کے مطابق انتخاب متفقہ نہیں تھا۔ سابق امیر ملا محمد عمر کی ہلاکت کی بھی ابھی تک تصدیق نہیں ہو سکی اور پاکستان کے دفتر خارجہ نے تصدیق یا تردید کرنے سے انکار کر دیا۔ اسی غیر یقینی صورتحال میں پاکستان کے حکام نے افغان طالبان سے ہونے والے امن مذاکرات ملتوی کرنے کا اعلان کیا ہے۔ افغان طالبان اور افغان حکومت کے درمیان یہ امن مذاکرات کا پہلا دور پاکستان کے توسط سے 7 جولائی کو پاکستان کی سیاحتی مقام مری میں ہوا تھا، جس میں مذاکرات کے اگلے دور کا اعلان کر دیا گیا تھا، لیکن تحریک طالبان میں دھڑے بندی کے باعث دوسرے دور کے بارے میں بے یقینی پیدا ہو گئی تھی۔ اب آئندہ اس کے کیا امکانات ہیں اس کا آگے چل کر تفصیلی ذکر ہوگا، مگر پہلے ملا منصور کی تقرری کی تصدیق اور ان کے بارے میں جاننے کے لیے ہم نے افغان امور کے ماہر اور سینئر تجزیہ نگار رحیم اللہ یوسف زئی سے بات کی۔
طالبان کے ذرائع یہ اطلاع دے رہے ہیں کہ کل شام کو کسی جگہ پر ان کی شورا کا اجلاس ہوا، وہاں پہ نئے امیر کا انتخاب کیا گیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اختر محمد منصور جو ابھی تک نائب امیر تھے وہ طالبان کے نئے امیر ہوں گے۔ ان کے دو نائب ہوں گے، ایک نائب امیر سراج الدین حقانی ہوں گے جو حقانی نیٹ ورک کے سربراہ ہیں، وہ مولوی جلال الدین حقانی کے بیٹے ہیں، جلال الدین حقانی مجاہدین کے کمانڈر تھے۔ دوسرے جو نائب معاون ہیں وہ ملا حبت اللہ اخنزادہ ہیں جو کہ طالبان کے قاضی القضاء ہیں، چیف جسٹس ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ انتخاب متفقہ ہوا ہے۔ ہم نے پوچھا بھی کہ کتنے لوگ شورا کے اجلاس میں تھے، کون نہیں آیا، تو انہوں نے کہا جو قریب موجود تھے وہ آئے ہیں لیکن سارے موجود نہیں تھے۔ اور پھر یہ بھی کہ کیا یہ فیصلہ جو ہے اس کے بارے میں جو لوگ مخالف کیمپ میں ہیں ان سے مشورہ ہوا ہے، اس کا کوئی واضح جواب نہیں ملا۔ یہ بھی پوچھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نئے امیر کا انتخاب اس لیے ہوا ہے کہ پرانے امیر ملا محمد عمر کا انتقال ہو گیا ہے، آپ اس بات کو مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ فی الحال اس بات کا ہم ذکر نہیں کرتے، لیکن آپ خود ہی اپنا نتیجہ اخذ کر لیں۔ تو ہم نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ واقعی ملا محمد عمر کا انتقال 2 سال پہلے ہوا ہے، ہم کئی دن سے یہ کہہ رہے ہیں اور بالآخر یہ بات سچ ثابت ہو گئی ہے۔ پہلے اطلاع یہ تھی کہ منصور پاکستان میں ہیں، تو ممکن ہے پاکستان میں یہ اجلاس ہوا ہو، لیکن طالبان کوئی بات نہیں بتا رہے۔
تو ہمیں تھوڑا سا یہ بتائیے کہ یہ ملا اختر محمد منصور اس دھڑے سے ان کا تعلق ہے؟
دیکھیے، اختر محمد منصور قندھار کے رہنے والے ہیں، طالبان کی تحریک میں شروع ہی میں شامل ہو گئے تھے، کافی اہم عہدوں پہ رہے۔ ان کا جو آخری عہدہ تھا طالبان کی حکومت میں، یہ سول ایویشن کے وزیر تھے، ہوا بازی کے، یہ فوجی کمانڈر بھی رہے ہیں۔ جب طالبان کی حکومت 2001 میں ختم ہو گئی، پھر جو مزاحمت طالبان نے شروع کی اس میں بھی انہوں نے حصہ لیا، اور طالبان کی جو رہبری شورا بنی تھی تو یہ اس کے رکن تھے، ملا عمر کے قریبی ساتھی ہیں. طالبان کی تحریک میں پہلے نائب امیر ملا عبید اللہ تھے, ان کے انتقال کے بعد ملا برادر نائب امیر بنے, اور جب وہ پاکستان میں گرفتار ہوئے, ابھی تک گرفتار ہیں, تو اس کے بعد منصور کا انتخاب ہوا. اور پچھلے 2 سال سے جو اطلاع آ رہی ہے کہ ملا عمر مر چکے ہیں, تو منصور ہی نے تحریک کو چلایا ہے, وہ قائم مقام امیر تھے.
تو رحیم اللہ, اب جبکہ ملا عمر کے منظر سے ہٹ جانے کی بظاہر تصدیق بھی ہو گئی ہے, تو اب طالبان کی تمام صفوں میں جو بھی دھڑے بندی ہے, یہ سب لوگ تسلیم کر لیں گے ان کو, ملا منصور کو, کیونکہ آپ نے بھی کہا کہ یہ قریبی ساتھی رہے ہیں ملا عمر کے.
دیکھیں, ان کو ایک ایڈوانٹیج ہے کہ ملا محمد عمر نے اپنی زندگی میں ان کا انتخاب کیا تھا اور ان کو اپنا نائب مقرر کیا تھا, اور شورا کے بھی یہ سربراہ تھے. چونکہ ملا محمد عمر انڈر گراؤنڈ تھے, ان کے سر کی قیمت امریکہ نے $10 million مقرر کی تھی, تو سارا کام تو منصور کے ہاتھ میں تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شورا نے جو ان کا انتخاب کیا ہے کل شام کو, یہ متفقہ نظر نہیں آتا. میرے خیال میں شورا کے کچھ رکن موجود تھے اور شاید کئی موجود نہیں تھے, اور منصور کی مخالفت بھی ہوئی ہے. مخالفین میں ملا محمد عمر کے بڑے صاحبزادے محمد یعقوب بھی شامل ہیں, اور ممکن ہے کہ یہ جو ایک دھڑا ہے جو کہ منصور کا مخالف ہے, وہ ان کی اس حیثیت کو نہیں مانے گا. اختلافات پہلے بھی تھے, لگتا یہ ہے کہ ان میں اضافہ ہوگا.
تو پھر اب جو مستقبل میں مذاکرات ہونے والے ہیں, ان پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟
ہم شروع سے کہہ رہے تھے کہ یہ مذاکرات فی الحال نہیں ہوں گے. پہلا دور تو 7 جولائی کو مری میں ہو گیا, دوسرا دور اس لیے ملتوی کرنا پڑا کہ طالبان کی صفوں میں انتشار ہے. میرے خیال میں آگے جا کر مذاکرات ہوں گے. اختر محمد منصور مذاکرات کے حق میں ہیں. جو ڈیلیگیشن طالبان کا مری میں بات چیت کے لیے آیا تھا, وہ منصور ہی نے ان کو بھجوایا تھا, تو یہ مذاکرات کے حق میں ہیں. لیکن مذاکرات میں کچھ حاصل کرنے والی بات دوسری ہے. طالبان کے صفوں میں جب انتشار ہوگا, مخالفت ہوگی, اور ایک دڑا جو ہے وہ مذاکرات کا بھی مخالف ہے, تو مذاکرات میں پیش رفت حاصل کرنا بہت ہی مشکل ہوگا.
رحیم اللہ, ملا منصور کا قطر کا جو دفتر ہے اس پہ کتنا اثر و نفوذ ہے؟ کیونکہ قطر دفتر نے تو اعلان کیا ہے کہ ہمارا مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں ہے, کیا یہ ان کو کچھ آمادہ کر سکیں گے؟
یہ کوشش کریں گے, پہلے بھی کوشش کرتے رہے ہیں. قطر کے دفتر والے جو سیاسی کمیشن ہے, وہ کہتے ہیں کہ ان کو ملا محمد عمر نے مقرر کیا تھا. لیکن اب تو طالبان کا جو نظام ہے, قیادت ہے, وہ منصور کے ہاتھ میں ہے, تو منصور اپنی مرضی کے لوگوں کو بھی لا سکتے ہیں, یا وہ سیاسی کمیشن کے جو لوگ ہیں ان کو راضی کریں گے. یہ میرے خیال میں کوششیں ہوں گی, لیکن فی الحال قطر کا جو دفتر ہے اور جو مذاکرات کرتا رہا ہے, سفارتکاری کرتا رہا ہے, انہیں ہی نے امریکہ سے بھی بات کی تھی اور اپنے 5 قیدی گوانتانامو سے رہا کروائے تھے ایک امریکی فوجی کے بدلے. ان مذاکرات میں فی الحال قطر کا دفتر شامل نہیں ہے, لیکن ان کو شامل کرنے کی کوشش کی جائے گی.
ملا منصور کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, امریکہ, افغانستان اور چائنا, جو ان مذاکرات کے دائی ہیں, پروموٹر ہیں, ان سب کی کس حد تک حمایت حاصل ہے؟
دیکھیں, پاکستان تو میرے خیال میں ان کی حمایت کرے گا, اور پچھلے 2 سال سے منصور قائم مقام امیر ہیں, ان کو پاکستانی جانتے ہیں. پاکستان ہی نے ان کو مجبور کیا, سمجھایا کہ آپ مذاکرات کریں. چین اور امریکہ تو ظاہر ہے اپنے فیصلے خود کریں گے, لیکن وہ بھی مذاکرات میں بطور مبصر شامل تھے. آئندہ جب مذاکرات ہوں گے تو پھر سے ان سے کہا جائے گا کہ وہ اپنے مبصرین کو بھیجیں, تو وہ بھی چاہیں گے کہ طالبان سے بات چیت چلتی رہے. اور اگر منصور ہی ہوں گے تو ان کو تسلی ہوگی کہ منصور مذاکرات کے حق میں ہیں. طالبان کی پالیسی یہ تھی کہ مذاکرات افغان حکومت سے نہیں کرنے جب تک غیر ملکی فوجیں افغانستان سے نکل نہ جائیں, لیکن منصور نے یہ فیصلہ کیا اور مذاکرات کیے, تو میرے خیال میں چین, امریکہ, افغانستان, پاکستان سارے منصور کی حمایت بھی کریں گے اور ان سے بات بھی کریں گے.
اور افغانستان بھی
یقیناً وہ بھی چاہیں گے کہ طالبان سے بات چیت ہوتی رہے, لیکن جو پالیسی پہلے سے چل رہی ہے طالبان کی, منصور کی قیادت میں وہی پالیسی ہوگی, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی.
کیا اس وقت افغان حکومت کی یہ پالیسی نہیں ہو جائے گی کہ اب جب کہ ملا عمر منظر نامے سے ہٹ چکے ہیں تو مذاکرات کو بھی ملتوی کر دیا جائے؟
دیکھیں, یہ جو مذاکرات ملتوی ہوئے ہیں, جو کل ہونے جا رہے تھے اس میں ظاہر ہے حالات کو دیکھتے ہوئے فیصلہ ہوا ہے. ان کو پتا ہے کہ ملا عمر مر چکے ہیں, نیا امیر آیا ہے, طالبان اپنا مشورہ کریں گے. مذاکرات تو ہونے چاہیے لیکن مفید ہونے چاہیے, کوئی پیش رفت نہ ہوئی تو پھر مایوسی ہوگی.
رحیم اللہ, یہ جو مذاکرات کی ٹیبل پر اگر آئیں گے ملا منصور, تو ان کا جو زمینی صورتحال ہے, جو جنگجو طالبان ہیں, ان پر کتنا کنٹرول ہے؟
دیکھیں, یہی ایک اہم سوال ہے کہ کتنے لوگ منصور کو اپنا نیا امیر مانیں گے, اس میں کتنے فوجی کمانڈر شامل ہیں. اصل تو وہی لوگ ہیں جو جنگ کر رہے ہیں, تو یہ دیکھنا پڑے گا, کیونکہ کچھ اہم کمانڈر جو ہیں, عبد القیوم ذاکر, ملا باز محمد, منصور دادلہ, یہ منصور کے حق میں نہیں تھے, اور خاص طور پہ ملا عمر کے بیٹے محمد یعقوب. تو اگر ان کو نہ منایا گیا تو پھر منصور کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں.
ملا منصور تحریک طالبان کے نئے امیر منتخب, اور تحریک کے ساتھ کل ہونے والے امن مذاکرات کا دور ملتوی. یہ تھے افغان امور کے ماہر رحیم اللہ یوسف سعید. اس دوران ملا عمر کی موت کے بارے میں ابھی تک بے یقینی کی کیفیت ہے. ہم نے اسلام آباد میں اپنے ساتھی ہارون رشید سے رابطہ کیا اور سب سے پہلے یہ پوچھا کہ پاکستان کے حکام کی جانب سے کیا رسمی طور پر ملا عمر کی موت کے بارے میں کچھ کہا گیا؟
جی, وزارت خارجہ نے اب سے تھوڑی دیر پہلے ہی ایک بیان جاری کیا ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ ملا محمد عمر کی موت اور جو اس کی وجہ سے غیر یقینی صورتحال پیدا ہوئی ہے, ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ جو افغان طالبان کی قیادت ہے ان کی درخواست پر جو دوسرا راؤنڈ ہونا تھا افغان امن مذاکرات کا پاکستان میں آج کے دن, وہ ملتوی کر دی گئی ہیں. بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان اور جو افغانستان کے دوسرے دوست ممالک ہیں ان کو امید ہے کہ جو طالبان کی قیادت ہے وہ اس عمل کے ساتھ انگیج رہے گی, اس میں شریک رہے گی تاکہ افغانستان میں امن لایا جا سکے. اور آخری بات جو انہوں نے کی ہے, جو کہ کافی یہاں پر شد و مت کے ساتھ جو یہاں پر اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ لگتا یہ ہے کہ جو ان مذاکرات کے مخالفین ہیں وہ کافی تیزی سے میدان میں آ گئے ہیں اور کوئی ابہامی کیفیت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ یہ مذاکرات زیادہ آگے نہ چل پائیں. تو اس کے لیے اس بیان میں کہا گیا ہے کہ ایسی قوتیں جو ہیں جو امن مذاکرات کی مخالف ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گی اپنے مقاصد میں.
تو ہارون, پاکستان کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ وہ ملا عمر کی قیادت میں افغان طالبان پر اپنا اثر و نفوذ رکھتا تھا, یہی وجہ رہی کہ عالمی برادری اور افغان حکام دونوں ہی مصالحتی عمل یا سیاسی تعاون کے لیے پاکستان کی جانب دیکھتے رہے ہیں. تو اب جب کہ ملا عمر منظر سے ہٹ چکے ہیں, تو پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان تعلقات کی اب نوعیت کیا بنتی نظر آ رہی ہے؟
دیکھیں, آج جو مذاکرات ہونے تھے, طالبان کی ویب سائٹ ہے اس پر ایک پیغام جاری کیا گیا جس میں انہوں نے واضح طور پر کہا کہ جو قطر دفتر ہے وہی ان کا با اختیار ادارہ ہے جو مذاکرات جیسے عمل میں حصہ لے سکتا ہے کسی کے بھی ساتھ. اور انہوں نے یہ واضح طور پر کہا کہ جو میڈیا میں خبریں چل رہی ہیں کہ پاکستان یا چین میں کوئی مذاکرات ہونے والے ہیں, اس دفتر کو اس کا کوئی علم نہیں ہے. تو اس سے تو یہ تاثر پیدا ہوا کہ جو مری میں مذاکرات ہوئے تھے اور جو طالبان رہنما آئے تھے ان کا قطر دفتر سے تعلق نہیں ہے. قطر دفتر اور جو باقی طالبان ہیں, حقانی نیٹ ورک اور جو دوسرے لوگ ہیں, ان میں ایک واضح تقسیم سامنے نظر آ رہی تھی مذاکرات کے موضوع پر. تو اب یہ جو نئی قیادت آئی ہے, کہا جا رہا ہے کہ شورا نے یہ فیصلہ کیا ہے اور اسی شورا نے قطر دفتر بھی مقرر کیا تھا, تعینات کیا تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ جو اندر کے اختلافات سامنے آ رہے تھے, شاید جلدی سے ملا اختر منصور کا اعلان کر کے طالبان کے اندر جو اختلافات ہیں اس پر قابو پانے کی کوشش کی گئی ہے, جو کہ پاکستان چونکہ سارے عمل میں فیسیلیٹیٹر ہے, مدد کر رہا ہے, تو اس کی بھی کوشش یہی ہے کہ یہ اختلافات زیادہ ابھرے نہ اور ان کو جلد جیسے بھی ممکن ہو ختم کیا جائے.
تو کیا اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ ملا منصور کو اسی لیے سامنے لایا گیا ہے؟
جی بالکل, لگتا تو یہی ہے کہ شورا کا فیصلہ ہوا ہے, قطر دفتر جو ہے اس کو ان سے اختلاف ہے, لیکن چونکہ اگر یہ شورا کا فیصلہ ہے اور اس فیصلے کا باضابطہ اعلان ہو جاتا ہے طالبان کی ویب سائٹ پر اور طالبان کے جو مرکزی ترجمان ہیں وہ سارے میڈیا کو اس کے بارے میں آگاہ کر دیتے ہیں, تو یہ شکوک و شبہات ختم ہو جائیں گے. لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو لگتا یہی ہے کہ طالبان کے اندر اور پاکستان بھی اس میں یقیناً شریک ہوگا, تیزی سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ اختلافات زیادہ نہ بڑھنے پائیں.
یہ ہارون رشید تھے. اور جیسا کہ آپ نے ابھی سنا، پاکستان کی دفتر خارجہ نے افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور ملتوی کرنے کا اعلان کیا ہے. مذاکرات کا یہ دوسرا دور کل یعنی جمعے کو منعقد ہونا تھا. دفتر خارجہ کے بیان کی تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے آصف فاروق.
دفتر خارجہ کی جانب سے جاری کیے گئے تحریری بیان میں کہا گیا ہے کہ تحریک طالبان کے امیر ملا محمد عمر کی ہلاکت کی خبروں کی وجہ سے بھی غیر یقینی صورتحال پیدا ہوئی ہے. بیان کے مطابق مذاکرات ملتوی کرنے کی درخواست افغان طالبان کی جانب سے موصول ہوئی تھی. دفتر خارجہ نے توقع ظاہر کی ہے کہ وہ قوتیں جو ان مذاکرات کی مخالف ہیں اور بدنیتی کے ساتھ انہیں متاثر کرنا چاہتی ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گی. بیان کے مطابق پاکستان اور دیگر دوست ممالک امید کرتے ہیں کہ طالبان قیادت افغانستان میں قیام امن کے لیے مذاکرات کے عمل میں شامل رہیں گی. ترجمان دفتر خارجہ قاضی خلیل اللہ نے یہ بیان جاری کرنے سے قبل صحافیوں کو دی جانے والی ہفتہ وار بریفنگ میں بھی اسی موضوع پر اظہار خیال کیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی کوشش ہے کہ افغانستان میں دیر پا قیام امن کے لیے فریقین مذاکرات کا راستہ اپنائیں اور پاکستان ان کی اس بارے میں ہر طرح کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے.
جو امن کی کوششیں ہوتی رہی ہیں اس کو ہم سپورٹ کرتے رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ 7 جولائی کو ہم نے ایک افغانستان اور افغان طالبان کے درمیان پاکستان میں جو ٹاکس ہوئیں اس میں ہم نے ان کی مدد کی اور آئندہ بھی ہم مدد کرتے رہیں گے.
پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان نے تحریک طالبان افغانستان کے امیر ملا محمد عمر کی موت کے بارے میں شائع ہونے والی خبروں کو افواہیں قرار دیتے ہوئے کہا کہ پاکستانی حکام اپنے طور پر ان اطلاعات کی صداقت جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. تاہم انہوں نے کہا کہ ابھی تک ان اطلاعات کی تصدیق نہیں ہو سکی. ان کی توجہ جب ان خبروں کی جانب دلوائی گئی جن میں کہا گیا ہے کہ ملا عمر کی موت کراچی کے ایک ہسپتال میں ہوئی تو دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ وہ ان افواہوں پر مزید بات نہیں کرنا چاہتے. ملا عمر کی مبینہ موت کے افغان حکومت اور تحریک طالبان کے درمیان ہونے والے مذاکرات پر اثرات کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال پر ترجمان نے کہا کہ پاکستان ان مذاکرات کے ساتھ مخلص ہے اور چاہتا ہے کہ فریقین ان مذاکرات کے ذریعے افغانستان میں امن پیدا کریں. انہوں نے کہا کہ مذاکرات افغانستان کے عوام اور پاکستان کے لیے بہت مفید ہیں اور پاکستان کی کوشش اور خواہش ہے کہ امن کی اس کوشش کو ہر ممکن طریقے سے کامیاب بنایا جائے. آصف فاروقی، بی بی سی، اسلام آباد.
ملا اختر منصور افغان طالبان کے نئے امیر اور امن مذاکرات ملتوی. اس خبر پر ہم نے اپنے پروگرام میں ابھی تک تفصیل سے روشنی ڈالی ہے اور ہماری اس وقت شہ سرخی بھی یہی ہے. تفصیلات آپ پڑھنا چاہیں تو بی بی سی اردو ڈاٹ کام حاضر ہے. پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے ضلع بنو کے قریب نیم قبائلی علاقے میں سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر نامعلوم مسلح افراد کے حملے میں سیکیورٹی فورسز کے 2 اہلکار ہلاک ہو گئے جبکہ فوری طور پر اس کی جوابی کارروائی کی گئی جس میں 3 شدت پسندوں کو ہلاک کر دیا گیا. پشاور سے عزیز اللہ خان.
یہ حملہ آج صبح اس وقت ہوا جب ایف آر بنو کی خادم حسین چیک پوسٹ پر سیکیورٹی فورسز کے اہلکار معمول کے مطابق ڈیوٹی پر تعینات تھے. مقامی ذرائع کے مطابق شدت پسندوں نے سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر فائرنگ کی جس سے وہاں تعینات 2 اہلکار ہلاک ہو گئے. اس حملے کے دوران سیکیورٹی اہلکاروں نے جوابی کارروائی کی. سیکیورٹی فورسز اور مسلح افراد کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں 3 مسلح افراد ہلاک جبکہ باقی فرار ہو گئے. ایسی اطلاعات ہیں کہ حملہ آوروں کی تعداد 5 سے 7 تک تھی. مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ واقعے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے جائے وقوع اور ارد گرد کے علاقے میں سرچ آپریشن کا آغاز کر دیا ہے. سرکاری سطح پر اس حملے کے حوالے سے کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا، نہ ہی ابھی تک کسی بھی گروہ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. اس علاقے میں یہ حملہ ایک بڑے وقفے کے بعد کیا گیا ہے. جس علاقے میں مسلح افراد نے حملہ کیا یہ پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان ایجنسی کی سرحد کے قریب واقع ہے. خیبر پختونخوا کے ضلع بنو اور اس سے ملحق نیم قبائلی علاقے میں سیکیورٹی فورسز پر اس سے پہلے بھی متعدد حملے ہو چکے ہیں. پاکستانی فوج نے شمالی وزیرستان ایجنسی میں سرگرم عسکری تنظیموں کے خلاف آپریشن ضرب عزم گزشتہ سال جون میں شروع کیا تھا. فوج کا کہنا ہے کہ اس آپریشن کے نتیجے میں شمالی وزیرستان ایجنسی کا بیشتر علاقہ شدت پسندوں سے صاف کر دیا گیا ہے. اس آپریشن کے نتیجے میں کوئی 10 لاکھ افراد نقل مکانی پر مجبور ہوئے تھے. ان متاثرین کی واپسی کا سلسلہ ان علاقوں کے لیے اس سال مارچ کے مہینے میں شروع کر دیا گیا تھا جہاں اب امن قائم کیا گیا ہے. متاثرین کا کہنا ہے کہ ان کی واپسی کا سلسلہ انتہائی سست روی سے جاری ہے۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
بھارت میں یعقوب میمن کی پھانسی کی رپورٹ پروگرام میں آگے آنے کو ہے۔ اس کے علاوہ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر یہ خبر موجود ہے کہ گرداسپور میں حملہ آور پاکستان سے آئے تھے، یہ کہنا ہے بھارت کے وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ کا۔ یہ رپورٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر پڑھی جا سکتی ہے۔ سیربین ابھی جاری ہے۔
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ،
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئی ایس آئی کے پاس، ایم آئی کے پاس، ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے۔ تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں، جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں، تو یہ آ جائیں گے، بالکل اس کے اندر آ جائیں گے، زیرو ٹالرنس ہے۔
تو پھر کیا ہوتا ہے؟ گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں، کور کمانڈر ہوتے ہیں، چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے، کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے، ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں، وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن کی ہوتی ہے، جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے، جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔
باخبر رہنے کے لیے سیروین سنا کیجیے۔
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ عبد الرشید شکور۔
پاکستان اور سری لنکا کی کرکٹ ٹیمیں آج کولمبو میں پہلے T20 انٹرنیشنل میں مد مقابل ہیں۔ سری لنکا اس وقت T20 کی عالمی رینکنگ میں پہلے نمبر پر ہے، پاکستان کا نمبر 5 ہے۔ اگر پاکستانی ٹیم سری لنکا کو دونوں T20 انٹرنیشنل میچوں میں شکست دینے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو وہ عالمی رینکنگ میں تیسرے نمبر پر آ جائے گی۔ اس سے پہلے پاکستانی ٹیم موجودہ دورے میں ٹیسٹ اور ون ڈے سیریز جیت چکی ہے۔ انگلینڈ اور آسٹریلیا کے درمیان ایج ویسٹن میں کھیلے جانے والے تیسرے ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن میزبان ٹیم نے پہلی اننگز 133 رنز 3 کھلاڑی آؤٹ پر شروع کی، تو مچل جانسن نے ایک ہی اوور میں جانی بیسٹو اور بین اسٹوک کی وکٹیں حاصل کر ڈالی۔ جو روٹ جو گزشتہ روز 30 رنز پر ناٹ آؤٹ تھے، نصف سینچری مکمل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔
Looking to finish off the innings. In he goes, bowls to line. He's bowled him inside edge. It's all over. Australia bowled out for 136.
اس سے پہلے جمی اینڈرسن کی 6 وکٹوں کی شاندار بالنگ نے آسٹریلیا کی پہلی اننگ صرف 136 رنز پر سمیٹ دی تھی۔ بنگلہ دیش اور جنوبی افریقہ کے درمیان میرپور میں کھیلے جانے والے دوسرے ٹیسٹ میچ کے پہلے دن جنوبی افریقی فاسٹ بالر ڈیل اسٹین نے ٹیسٹ کرکٹ میں 400 وکٹیں مکمل کر لیں۔ بنگلہ دیش کی پہلی اننگز میں کپتان مشفق الرحیم نے 65 رنز اسکور کیے۔ جنوبی کوریا کے چونگ مونگ جون نے فیفا کے صدر کا انتخاب لڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ فیفا کے صدر کا انتخاب 26 فروری کو ہوگا۔ فرانس کے کلب پیرس سین جیمان نے شکاگو میں انٹرنیشنل چیمپئنز کپ جیت لیا۔ فیصلہ کن مقابلے میں اس نے مینچسٹر یونائیٹڈ کو 0 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دے دی۔ لاس اینجلس میں جاری اسپیشل اولمپکس میں پاکستانی اسپیشل ایتھلیٹس کی عمدہ کارکردگی کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان اب تک ان مقابلوں میں 7 طلائی تمغے جیت چکا ہے۔ 18ویں ایشین والی بال چیمپئن شپ کل سے تہران میں شروع ہو رہی ہے، جس میں پاکستان بھی شرکت کر رہا ہے۔
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہے تھے عبد الرشید شکور۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے ضلع خوسدار میں فرنٹیئر کور کی ایک کارروائی میں 2 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اس کی تفصیل کیا ہے، یہ پروگرام میں آنے کو ہے۔ اور بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر کرکٹ کے بارے میں خبر موجود ہے کہ پاکستان کی بیٹنگ ابھی جاری ہے۔ یہاں سیربین اپنے نصف کو پہنچ رہا ہے اہم خبروں کی شہ سرخیوں کے ساتھ۔ معصومہ ملک۔
افغان طالبان کے ذرائع کے مطابق ملا اختر منصور کو نیا امیر مقرر کر دیا گیا ہے، جبکہ پاکستانی دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ طالبان قیادت کی درخواست پر افغان حکومت اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور ملتوی کر دیا گیا ہے۔ ادھر افغان طالبان کے قطر میں قائم سیاسی دفتر نے افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات کے دوسرے مرحلے سے لا علمی کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے ضلع بنو کے قریب نیم قبائلی علاقے میں واقع سیکیورٹی فورسز کی چوکی پر شدت پسندوں کے حملے میں 2 اہلکار ہلاک ہلاک ہو گئے ہیں. جوابی کاروائی میں 3 شدت پسند بھی مارے گئے ہیں. پاکستان کے صوبے بلوچستان کے ضلع خضدار میں فرنٹیئر کور کی ایک کاروائی میں 2 افراد ہلاک ہوئے ہیں, جبکہ ضلع کیچ سے ایک شخص کی تشدد زدہ لاش برامد ہوئی ہے. ممبئی بم دھماکوں کے مجرم یعقوب میمن کو آج صبح بھارتی ریاست مہاراشٹر کے شہر ناگپور کی جیل میں پھانسی دے دی گئی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے. ہماری شہ سرخی بدستور یہی ہے کہ ملا اختر منصور افغان طالبان کے نئے امیر منتخب اور امن مذاکرات ملتوی. ہم چلیں گے بھارت, جس کا الزام ہے کہ پنجاب کے گرداسپور ضلع میں پیر کی صبح ایک تھانے پر حملہ کرنے والے شدت پسند سرحد پار کر کے پاکستان سے آئے تھے. گرداسپور ضلع پاکستان کی سرحد سے ملحق ہے. بھارتی وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ نے اس واقعے پر پارلیمان میں اپنا بیان دیا اور کہا کہ حملے کے بعد جائے وقوع سے 3 این کے اے کے 47 رائفلیں, 19 میگزین اور 2 جی پی ایس برامد کیے گئے تھے. دلی سے سہیل حلیم.
وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ نے کہا کہ جی پی ایس کے ڈیٹا کے ابتدائی تجزیے سے معلوم ہوتا ہے کہ شدت پسند پاکستان سے آئے تھے اور انہوں نے اس علاقے سے بین الاقوامی سرحد پار کی تھی جہاں دریائے راوی پاکستان میں داخل ہوتا ہے. یہ شبہ بھی ہے کہ انہیں شدت پسندوں نے تلونڈی گاؤں کے قریب ریل کی پٹری پر 5 بم بھی نصب کیے تھے جنہیں بعد میں ناکارا بنا دیا گیا. ایوان بالا یعنی راجیہ سبھا میں کانگریس پارٹی کے ہنگامے کی وجہ سے وہ بیان پڑھ نہیں سکے, لیکن اس میں کہا گیا ہے کہ ملک کے دشمنوں کی جانب سے بھارت کی علاقائی سالمیت اور سیکیورٹی کو نشانہ بنانے یا اس کے شہریوں کی سیکیورٹی کو خطرے میں ڈالنے کی کسی بھی کوشش کا کرارا جواب دیا جائے گا اور حکومت سرحد پار سے ہونے والی دہشت گردی کی سرگرمیوں کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کرے گی. پیر کی صبح فوجی وردیوں میں ملبوس 3 شدت پسندوں نے پہلے ایک بس پر فائرنگ کی تھی اور اس کے بعد گرداسپور ضلع کے دینانگر تھانے پر حملہ کیا تھا. اس کارروائی میں پنجاب پولیس کے ایک ایس پی, 3 ہوم گارڈ اور 3 عام شہری ہلاک ہوئے تھے. 11 گھنٹے کے مقابلے کے بعد تینوں حملہ آور بھی مارے گئے تھے. وزیر داخلہ کو یہ بیان منگل کو دینا تھا, لیکن سابق صدر جمہوریہ اے پی جے عبد الکلام کی وفات کی وجہ سے پارلیمان کا اجلاس 2 دن کے لیے ملتوی کر دیا گیا تھا. بھارت اور پاکستان کے وزرائے اعظم نے اسی ماہ روس کے شہر اوفا میں اپنے مذاکرات کے دوران باہمی بات چیت کا سلسلہ دوبارہ شروع کرنے پر اتفاق کیا تھا. پہلے وزیر اعظم پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر سرتاج عزیز کو اپنے بھارتی ہم منصب اجیت دوول سے ملاقات کے لیے دلی آنا تھا. حکومت کی جانب سے اس بارے میں ابھی کوئی واضح بیان نہیں دیا گیا ہے کہ وزیر داخلہ کے دعوے کے بعد بھی یہ ملاقات ہوگی یا نہیں, لیکن اگر بات چیت کا سلسلہ جاری رہتا ہے تو حکومت کے لیے اس کا جواز پیش کرنا مشکل ہوگا, کیونکہ گزشتہ برس اس نے دلی میں پاکستان کے ہائی کمشنر سے حریت کے رہنماؤں کی ملاقات پر ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے خارجہ سیکرٹریوں کے درمیان مذاکرات منسوخ کر دیے تھے. سہیل حلیم, بی بی سی دلی.
اور یہ ہماری اگلی رپورٹ بھی دلی سے ہی سہیل سلیم نے ہمیں بھیجی ہے. اور خبروں میں آپ سن چکے ہیں کہ بھارت کی مغربی ریاست مہاراشٹر میں آج صبح یعقوب میمن کو پھانسی دے دی گئی. ان پر 1993 میں ممبئی میں ہونے والے سلسلہ وار بم دھماکوں کی سازش کا جرم ثابت ہوا تھا. ان دھماکوں میں 250 سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے تھے. اصل ملزم اور یعقوب کے بڑے بھائی ٹائیگر میمن ابھی تک مفرور ہیں. ملک میں دانشوروں اور قانونی ماہرین کا ایک حلقہ یعقوب میمن کی سزائے موت کی مخالفت کرتا رہا ہے. ان کا موقف تھا کہ یعقوب کو ان کے بھائی کے گناہوں کی سزا دی جا رہی ہے اور اگر وہ اس سازش میں ملوث بھی تھے تو ان کے جرم کی نوعیت ایسی نہیں تھی کہ انہیں پھانسی دی جائے. دلی سے ایک بار پھر سہیل حلیم.
یعقوب میمن اپنی 54 سالگرہ پر آخر اپنی زندگی کی جنگ ہار گئے. ایک لمبی اور غیر معمولی قانونی لڑائی کے بعد انہیں صبح 7 بجے ناگپور کی سینٹرل جیل میں پھانسی دے دی گئی. ناگپور جیل کے ارد گرد اور ممبئی سمیت ملک کے کئی حساس شہروں میں کل سے ہی سیکیورٹی سخت کر دی گئی تھی. یعقوب میمن کو بچانے کی کوشش پھانسی سے چند گھنٹے پہلے تک جاری رہی جب سپریم کورٹ کے سینئر وکلا کی ایک ٹیم نے چیف جسٹس آف انڈیا کا دروازہ کھٹکھٹایا. ان کا مطالبہ تھا کہ پھانسی 14 دن کے لیے روک دی جائے. عدالت نے صبح 5 بجے تک یعقوب میمن کے وکلا کی دلائل سنی لیکن اپنا فیصلہ نہیں بدلا. یعقوب میمن کے وکیل آنند گروور.
I am very disappointed and unhappy because I think the Supreme Court has made a tragic mistake in giving and rendering.
میں بہت افسردہ ہوں کیونکہ میرے خیال میں سپریم کورٹ نے بڑی غلطی کی ہے. رحم کی درخواست پر صدر کے فیصلے کے خلاف انہیں اپیل کا موقع ملنا چاہیے تھا.
اس سے پہلے کل دن میں سپریم کورٹ نے پھانسی کے خلاف یعقوب میمن کی کیوریٹو یا نظر ثانی پٹیشن بھی مسترد کر دی تھی۔ بی جے پی کے لیڈر نلین کوہلی:
آنریبل، سپریم کورٹ نے اس چیپٹر کو کلوز کر دیا ہے، اس پہ فائنلٹی اکارڈ کر دی ہے۔ جہاں تک قانونی پرکریا ہے وہ سماپت ہوتی ہے۔ اس قانونی پرکریا کے جتنے پہلو ہو سکتے تھے وہ سماپت ہو گئے، اور میں مانتا ہوں اسے سویکارتے ہوئے آگے اب جو بھی کاروائی ہے ہوگی، اس کے اوپر میں کسی پرکار کا پرشن کرنا یا وواد کرنا یا اس نرنے کے پیچھے جا کر اس کے کئی ارتھ ڈھونڈنا یہ اچت نہیں ہوتا ہے۔
ان کی سزائے موت پر ملک میں رائے تقسیم تھی۔ انہیں انڈیا واپس لانے والے را کے ایک سینئر افسر سمیت بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ انہیں پھانسی نہیں دی جانی چاہیے تھی، کیونکہ وہ خود لوٹ کر آئے تھے اور انہوں نے تفتیش میں بھی مدد کی تھی۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ اس کیس کے اصل ملزم ان کے بھائی ٹائیگر میمن اور داؤد ابراہیم تھے، جو اب بھی فرار ہیں۔ سپریم کورٹ کے سینئر وکیل پرشانت بھوشن:
Well, I think it's a blot on the record of our democracy and even I would say on our judicial system.
ان کا کہنا ہے کہ یہ ہماری جمہوریت اور یہاں تک کہ ہمارے نظام عدل کے ریکارڈ پر بھی ایک داغ ہے۔ انہیں پھانسی دینے کی اتنی جلدی کیا تھی؟ یعقوب میمن کے خلاف زیادہ تر ثبوت وہ اقبالیہ بیان تھے جو اس سازش میں ان کے ساتھ شامل لوگوں نے پولیس سے پوچھ گچھ کے دوران دیے تھے۔ اس طرح کے بیانات عام طور پر عدالت میں ثبوت کے طور پر تسلیم نہیں کیے جاتے۔ میرے خیال میں ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ لیکن دوسری طرف کیرتی اجمیرا جیسے لوگ تھے جن کے زخم ابھی تازے ہیں۔ وہ 1993 کے بم دھماکوں میں بری طرح زخمی ہو گئے تھے۔
ان کو پھانسی ملی ہے تو ایک طریقے سے کم ہے، تھوڑی خوشی ہوئی ہے، کیونکہ آج ایک گنہگار جو ہے ان کو الٹیمیٹلی کتنا بھی مقصد، کتنی بھی ایکسرسائز کرنے کے بعد ان کی سائڈ پہ فیور لینے والے بہت سارے لوگ تھے، پھر بھی ان کو پھانسی ملی تو مجھے لگتا ہے کہ ایک نیائے شروع ہوا ہے۔
اس نے اتنے لوگوں کی جان لی ہے کہ اس کے لیے ابھی سمپتی کی کوئی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ اس کے لیے سمپتی نہیں دکھا سکتے جو اتنے لوگوں کا گنہگار ہے۔ اور پھر بھی آئی تھنک، مجھے لگتا ہے اٹس وی آر ویری ویری مچ لیٹ، بٹ دین آلسو تھینکس کہ چلو ابھی گورنمنٹ فائنلی کچھ کر رہی ہے۔
کانگریس کے کچھ رہنماؤں نے بھی پھانسی کے خلاف آواز اٹھائی ہے، لیکن پارٹی کا کہنا ہے کہ یہ ان کا ذاتی موقف ہے۔ جواب میں بی جے پی کے سینئر لیڈر ارون جیٹلی کا کہنا تھا:
دیش کی سرکشا جیسا گمبھیر وشے بھی کانگریس پارٹی کے لیے پراتھمکتا کا وشے نہیں ہے۔ 1993 کے لیے جو دوشی ویکتی تھے ان کو جو سزا ملی، اس سزا کو لے کر بھی ان کے نیتا الگ الگ سور میں بول رہے ہیں۔
یعقوب میمن کو پھانسی تو ہو گئی، لیکن اس سوال پر بحث جاری رہے گی کہ وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ واپس لوٹ کر کیوں آئے تھے، اور کیا حکومت وقت نے ان سے کوئی وعدہ کیا تھا جو بعد میں پورا نہیں کیا گیا۔ سہیل حلیم، بی بی سی، دلی۔
صرف 2.5 برس قبل جب دلی کی تہاڑ جیل میں بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے رہنے والے افضل گرو کو پھانسی دے کر وہاں دفن کیا گیا تو وادی سراپا احتجاج بن گئی تھی اور کئی ہفتوں تک وہاں کرفیو نافذ رہا تھا۔ لیکن آج الصبح مہاراشٹر کی ناگپور جیل میں یعقوب میمن کو پھانسی دی گئی تو کشمیر میں معمول کی زندگی متاثر نہیں ہوئی۔ گو کے علامتی طور پر بعض گروپوں نے مظاہرے تو کیے، مگر مجموعی طور پر اس واقعے پر خاموشی رہی، تاہم انٹرنیٹ پر کشمیریوں نے یعقوب کی پھانسی پر شدید برہمی اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ سری نگر سے ریاض مسرور۔
کشمیریوں نے گزشتہ 2.5 سال کے دوران دو پھانسیوں کی خبریں سنی، لیکن دونوں واقعات کے تئیں ان کا رد عمل مختلف تھا۔ افضل گرو کی پھانسی کے خلاف وادی بھر میں شورش برپا ہو گئی تھی، جبکہ آج صبح یعقوب میمن کی پھانسی کے بعد وادی کا کاروبار زندگی معمول کے مطابق شروع ہوا۔ سیاسی سطح پر محتاط اور ایک طرح سے خاموش رد عمل ظاہر کیا گیا، لیکن یعقوب میمن کی پھانسی پر کشمیریوں نے فیس بک اور ٹویٹر پر نہایت جذباتی رد عمل دکھایا۔ مقامی وکلا نے علامتی احتجاج درج کیا اور بھارت نواز سیاسی کارکن اور کپواڑہ سے منتخب رکن اسمبلی انجینئر رشید نے لال چوک میں یعقوب میمن کی سزائے موت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔
گلی گلی میں شور ہے، ہمارا مطالبہ ہے پھانسی کسی کو بھی لگنی نہیں چاہیے، اگر دینی ہی ہے ان وردی پوش کارکنوں کو بھی دے دو جنہوں نے جلیل اندرابی کو غائب کر کے شہید کیا، ان کو دے دو جنہوں نے پتری بن رہے کام کیا، ان کو دے دو جنہوں نے ہر گاؤں سے ایک ایک دو دو کسٹوڈل کلنگز کی۔ ہم دنیا کو معلوم ہے کشمیر کی ہر گلی میں ایسے قاتل سرکاری دہشت گرد وردی پہنے ہیں جن کو ہمارے خون ہمارا خون کے بدلے میں ترقیاں ملی۔ گلی گلی میں شور ہے۔
سید علی گیلانی کی سربراہی والی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارتی عدلیہ نے میمن کو انصاف کے تقاضوں کے مطابق پھانسی نہیں دی ہے بلکہ ان کو مسلمان ہونے کی سزا دی گئی ہے۔ افضل گورو اور یعقوب میمن کی پھانسیوں کو الگ الگ نوعیت اور پس منظر کے واقعات قرار دیتے ہوئے حریت کے ترجمان ایاز اکبر نے بی بی سی کو بتایا،
ہمارا ماننا ہے کہ بھارت کی جوڈیشری اگر لوگوں کو مساوات کی بنیاد پر انصاف فراہم کرتی ہے تو پھر سمجھوتا ایکسپریس اور مکہ مسجد دھماکوں اور گجرات کے قتل عام میں ملوث مجرموں کو بھی تخت دار پر لٹکایا جانا چاہیے اور ان واقعات میں ہلاک ہوئے ہزاروں بے گناہ افراد کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچا کر اس ملک کے سیکولر دعوے کی لاج رکھی جانی چاہیے۔
واضح رہے سن 2013 میں 9 فروری کی صبح جب افضل گورو کو تہاڑ جیل میں پھانسی دے دی گئی تو سید علی گیلانی اور جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے رہنما یاسین ملک سمیت درجنوں علیحدگی پسند رہنماؤں کو قید کیا گیا۔ یاسین ملک کہتے ہیں کہ بھارتی عدلیہ نے اصل مجرموں تک پہنچنے کی کوشش کے بجائے تفتیش میں عملی تعاون دینے والے یعقوب میمن کو پھانسی پر لٹکایا اور اس طرح انصاف اور جمہوریت کی پامالی ہوئی ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ جس ہندوستان میں ایک دعویٰ تھا کہ یہ مہاتما گاندھی کی سرزمین ہے، اس ملک میں آج گاندھی کہیں نظر نہیں آتا ہے۔
دریاسنا بھارتی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ پونچھ سیکٹر میں لائن آف کنٹرول پر پاکستانی افواج کی فائرنگ سے ایک فوجی مارا گیا۔ سیاسی سطح پر محتاط لہجوں کے برعکس سماجی رابطے کی ویب سائٹس پر کشمیری نوجوانوں نے یعقوب میمن کی پھانسی پر سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ اکثر نے اس واقعے کو ایک عدالتی قتل قرار دیا۔ ان میں سے بعض نے تو برملا ناراضگی کا اظہار کر کے ابوالکلام آزاد اور محمد علی جناح کے سیاسی نظریات پر لمبی بحثیں چھیڑ دی ہیں، تاہم بعض دیگر نے شاعری اور اشاروں کے نائوں میں بات کہی ہے۔ ایک مقامی صحافی نے فیض احمد فیض کی غزل کا ایک شعر پوسٹ کیا جسے خوب شیئر کیا گیا۔ امید یار نظر کا مزاج درد کا رنگ، تم آج کچھ بھی نہ پوچھو کہ دل اداس بہت ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
تم آج کچھ بھی نہ پوچھو کہ دل اداس بہت ہے، یہ خبر آپ bbcurdu.com پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہماری اگلی رپورٹ بلوچستان سے ہے۔ ضلع خوسدار میں فرنٹیئر کور کی ایک کارروائی میں 2 افراد کو ہلاک کر دیا گیا۔ بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل گروپ کا یہ کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں سے ایک شخص پارٹی کا فعال رہنما تھا۔ ادھر ضلع کیچ سے ایک شخص کی تشدد زدہ لاش بھی برامد ہوئی۔ تفصیل بتائیں گے کوئٹے سے محمد قاسم۔
فرنٹیئر کور کے ترجمان کی جانب سے میڈیا کو جو معلومات فراہم کی گئیں ان کے مطابق یہ کارروائی بٹ کے علاقے لوپ میں کی گئی۔ ہلاک ہونے والے ایک شخص کی شناخت عبد الرحمان دین ارزئی کے نام سے ہوئی ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ ان کے قبضے سے اسلحہ بھی برامد کر لیا گیا۔ فرنٹیئر کور کے ترجمان کے مطابق عبد الرحمان دین ارزئی تخریب کاری کے متعدد مقدمات میں مطلوب تھے۔ اس واقعے کے حوالے سے بی این پی کے قائم مقام مرکزی آرگنائزر ڈاکٹر جانزیب جمال دین نے ایک پریس کانفرنس کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عبد الرحمان دین ارزئی پارٹی کے فعال رہنما تھے اور ان کا کسی بھی عسکریت پسند تنظیم سے تعلق نہیں تھا۔
وڈ میں وہاں پہ ہمارے پارٹی کے سرکردہ رہنما میر عبد الرحمان دین ارزئی جو پارٹی کے ٹوٹل الیکشن کمپین میں ہمارے ساتھ تھے، اور آپ اکثر اس کا چہرہ دیکھ لیں تو آپ اسے پہچان بھی لیں کہ وہ اکثر ہمارے جلسے جلوسوں میں آتے رہے، پارٹی کے نہایتی فعال رہنما تھے۔ رات کو وہاں علاقے کا گھیراؤ کیا گیا، وہ اپنے گھر سے جب نکلے بغیر پوچھے اسے شوٹ کر دیا گیا۔
بی این پی کے رہنما نے بلوچستان حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اگر نہتے لوگوں کو مارنے کا سلسلہ جاری رہا تو یہ وزیر اعلیٰ اور ان کی پارٹی کے مستقبل کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔
اور اس سلسلے میں موجودہ آلات میں جو بھی ملٹری آپریشن ڈاکٹر مالک صاحب کے زیر کنٹرول یا زیر ہدایت ہوتی چلی جا رہی ہے، مجھے لگتا یہ ہے کہ اس کی پارٹی اور اس کی مستقبل کی سیاست کے لیے یہ نہایت ہی خطرناک ہوگا۔
ادھر ایران سے متصل ضلع کیچ سے ایک شخص کی تشدد زدہ لاش ملی ہے۔ کیچ انتظامیہ کے مطابق لاش کی شناخت ہو چکی ہے جو کہ مقامی شخص کی ہے۔ نامعلوم افراد نے گولی مار کر ہلاک کرنے کے بعد اس کی لاش مند کے علاقے میں پھینک دی تھی، جبکہ گزشتہ روز کلات اور پشین کے علاقوں سے بھی 2 افراد کی لاشیں ملی تھیں۔ ان افراد کو ہلاک کرنے کی ذمہ داری تاحال کسی نے قبول نہیں کی ہے۔ فرنٹیئر کور نے ایک اور کارروائی میں کوئٹہ شہر میں سائنس کالج سے 2 طالب علموں کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ فرنٹیئر کور کے ترجمان کے مطابق گرفتار طالب علموں کا تعلق ایک کلدم تنظیم سے ہے۔ دوسری جانب کلدم عسکریت پسند تنظیم بلوچ لبریشن آرمی نے کولو کے علاقے سے تعلق رکھنے والے ایک شخص شادی مری نامی شخص کی ہلاکت کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور آپ کو یہ بتا دیں کہ bbcurdu.com پر تازہ ترین خبروں کے علاوہ فیچر اور تجزیے بھی شائع ہوتے ہیں۔ میں آپ کو ایک فیچر کے بارے میں بتا دوں جس کا عنوان ہے بھائی کو دولت اسلامیہ چھوڑنے پر آمادہ کرنا چھوڑ دیا. اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ خود کو دولت اسلامیہ کہنے والی شدت پسند تنظیم آخر انٹرنیٹ کے ذریعے نوجوان مسلمانوں کو کیسے انتہا پسند بناتی ہے اور کیسے اپنی جانب مائل کرتی ہے. ایک نوجوان برطانوی شہری جن کے بھائی شام جا چکے ہیں, انہوں نے جعلی ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے دولت اسلامیہ کے حامیوں سے رابطے میں رہنے کے بعد اپنے تجربے کی بنیاد پر بتایا ہے کہ دولت اسلامیہ کسی بھی ایسی ویب سائٹ جو آپ کو وزن کم کرنے یا ڈپریشن میں آپ کی مدد کرنے میں مدد کرتی ہے کے ذریعے آپ کو اپنی جانب مائل کر سکتی ہے. یہ پوری تفصیل آپ bbcurdu.com پر پڑھ سکتے ہیں. اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس وقت ہماری سب سے زیادہ پڑھے جانے والی خبر کون سی ہے. جی, یہ کرکٹ کے بارے میں ہے. سری لنکا کی تیسری وکٹ گر گئی. اس کی تفصیلات, کرکٹ کی لمحہ بہ لمحہ تفصیلات اور تفسیریں یہاں پر موجود ہیں.
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ,
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئی ایس آئی کے پاس, ایم آئی کے پاس, ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے. تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں, جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں, تو یہ آ جائیں گے, بالکل اس کے اندر آ جائیں گے. زیرو ٹالرنس ہے.
تو پھر کیا ہوتا ہے, گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں, کور کمانڈر ہوتے ہیں, چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے, کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے, ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں, وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن اس کی ہوتی ہے. جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے, جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے.
باخبر رہنے کے لیے سروین سنا کیجیے.
اور سیربین میں ہم آپ سے مخاطب ہیں اور اب آپ کو یہ سنوائیں گے کہ ملائیشیا کے ایک سال پہلے لاپتہ ہونے والے طیارے کا ایک پر بحر ہند کے دور دراز جزیرے سے ملا ہے. ایک سال پہلے کی بات ہے کہ یہ مسافر طیارہ کوالالمپور سے بیجنگ جاتے ہوئے لاپتہ ہو گیا تھا. ملائیشیا کے وزیراعظم کا کہنا ہے کہ بحر ہند کے جزیرے سے ملنے والے جہاز کے ملبے کی شناخت کے لیے اسے فرانس روانہ کیا جا رہا ہے. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے شمائلہ خان کی زبانی.
آسٹریلیا کی سربراہی میں جاری ملائیشیا نے ایئر لائن MH370 کی لاپتہ ہونے والی پرواز کو بحر ہند میں تقریباً 4000 کلومیٹر دور ایک جزیرے ری یونین کے مشرق میں تلاش کرنے کا کام جاری تھا, جہاں سے جہاز کے ملبے کی تصاویر جاری کی گئی ہیں. ان تصاویر کے بارے میں ایویشن کے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ملبہ بظاہر بوئنگ 777 کی طرح دکھائی دیتا ہے. ملائیشیا کے مقامی میڈیا کے مطابق آج ایک میونسپل ورکر کو بحر ہند میں ری یونین کے ساحل سے ایک تباہ شدہ سوٹ کیس ملا تھا. یہ سوٹ کیس سینٹ آندرے کے قریب سے ملا تھا اور یہ وہی جگہ ہے جہاں اس سے پہلے جہاز کا ملبہ ملا تھا. ڈیوڈ گریفن سمندری علوم کے ماہر ہیں, آسٹریلیا سے تعلق رکھتے ہیں اور ملائیشین ایئر لائن کی پرواز MH370 کی تلاش کے کام میں شامل رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ سمندر میں بہاؤ کے پہلو کو دیکھا جائے تو ملبے کے مقام والی بات سمجھ میں آتی ہے.
یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں ہم توقع کر رہے تھے کہ ملبہ نکلے گا. 16 ماہ ایک بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے کسی ایسی چیز کے راستے پر نظر رکھنے کے لیے جس کا دار و مدار ہواؤں, لہروں اور بہاؤ پر ہو. تو اس کام میں منصفانہ طور پر غلطیوں کا احتمال بھی ہوتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ ملبہ کہیں فلوریڈا اور لندن میں جا کے نکلے. یہ وہیں نکلا جہاں ہم نے کہا کہ نکل سکتا ہے. میڈاگاسکر میں اس ملبے کے نکلنے کے سب سے زیادہ امکانات تھے.
ماہرین کے مطابق طیاروں کے تمام حصوں پر ایک سیریل نمبر درج ہوتا ہے جس سے ملبے کی فوری شناخت کا عمل ممکن ہے. میری شیاوو ایویشن یا ہوابازی کے ادارے کی وکیل ہیں اور امریکہ کے ادارہ برائے ٹرانسپورٹیشن کی سابق انسپیکٹر جنرل بھی رہ چکی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ ملبے کو دیکھنے کے بعد فوری طور پر اس بات کی تصدیق کی جا سکتی ہے کہ آیا وہ 777 بوئنگ طیارے کا ہے یا نہیں.
बोइंग के इंजीनियर्स ने वही तस्वीर देखी हैं जो मीडिया में आई और हम सब देख चुके हैं, और उनका कहना है कि वो मुसाबकत रखती हैं या 777 के फ्लैप जैसी लगती हैं। इस फ्लैप के अंदरूनी हिस्से पर एक नंबर दर्ज होता है जो तफ्तीशकारों ने नहीं दिया, इसीलिए उसका जायजा नहीं लिया जा सकता। अगर वो नंबर दस्तयाब हो तो फौरी और यकीनी तौर पर मालूम हो जाएगा कि आया ये 777 का हिस्सा है या नहीं।
मलाइशिया के वजीर आजम नजीब रजाक का कहना है कि बहरे हिंद के जजीरे से मिलने वाले जहाज के मलबे की शनाख्त के लिए उसे फ्रांस रवाना किया जा रहा है ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि आया वो मलबा मलाइशियन एयरलाइन की परवाज MH370 का है या नहीं। मलाइशिया के वजीर आजम का मजीद कहना था कि मलाइशिया के तफ्तीशकारों की एक टीम के अलावा हुकूमती नुमाइंदे और एयरलाइन की एक टीम भी तोलोज जा रही है। उन्होंने कहा कि हमें इस बारे में जैसे ही मजीद मालूमात की तस्दीक होगी हम इसे आवाम के सामने पेश कर देंगे। दूसरी जानब ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत ने बहरे हिंद से मिलने वाले जहाज के मलबे को एक अहम पेशरफ्त करार दिया है। वाजह रहे कि मलाइशिया की परवाज MH370 गुज़िश्ता बरस 8 मार्च को लापता हो गई थी और इसमें 239 अफराद सवार थे। ये जहाज कुआलालंपुर से बीजिंग जा रहा था।
बीबीसी के नामानिगारों के मुरासलों पर मबनी रिपोर्ट पेश कर रही थी शमायला खान। सामईन, ये उस सफर की रिपोर्ट थी जो मुकम्मल ना हो सका, मगर अब हम आपको एक ऐसे सफर की कहानी सुनवाने वाले हैं जो आज अपने इख्तिताम को पहुंचने वाला है। आप गुज़श्ता चंद दिनों से सैरबीन में कराची से कैलाश तक के सफर की कहानी सुन रहे थे। गुज़श्ता रोज हमारे साथी शर्जील बलूच और उनका काफिला एबटाबाद से निकला और सफर करते करते चित्राल की वादी रुमबूर पहुंचा जहां परियों का मेला लगा हुआ था। सुनिए इस सफरनामे की आज आखिरी किस्त और ये जानिए कि ये मेला बाकी मेलों से कैसे मुख्तलिफ है।
ये मई की सुबह थी मगर अक्टूबर नवंबर की सुबह की तरह ठंडी लग रही थी। टहलते टहलते कैमरा लेकर मैं दरियाई नाले के किनारे दरख्तों के झुंड में जा खड़ा हुआ। कैलाश की परियां सर्द बहते हुए पानी में अपने बाल खोलकर उन्हें धोने के बाद खुश्क किए बगैर लपेटते हुए वापस जा रही थीं। उन्हें शायद एहसास हो गया कि कोई छुप छुप कर उन्हें देख रहा है। वो अपना चेहरा छुपाते हुए तेजी से वहां से निकलती गई। मैं मुड़ा तो दो उधेड़ उम्र हजरात मेरी ही तरह झाड़ियों में कैमरे लिए छुपे खड़े थे। चलते चलते मैं गांव के अंदर जाते हुए रास्ते पर आ खड़ा हुआ कि आज परियों के नाचने का दिन है जिसके लिए कराची और लाहौर से पागल लोग अपनी जानें जोखिम में डालकर यहां तक आए थे। मेरे दिल में शुरू से लेकर अब तक एक ऐसी परी की तलाश थी जो इस बस्ती में मुस्कुरा कर मेरी तरफ देखेगी और फिर काफिले के लोग मुझे दीवाना कहकर यहीं छोड़ जाएंगे। मेरे कदम आहिस्ता आहिस्ता गाँव के अंदर की जानेब उठने लगे। चलते चलते मैंने देखा कि लकड़ी के बने हुए घर पहाड़ों के अंदर गारों की तरह हैं। इनमें रोशनी सिर्फ सहन तक आ सकती थी। घरों के अंदर चुपचाप कपड़े सीती हुई उधेड़ उम्र कैलाश औरतें, छतों के किनारे बैठे हुए नौजवान और गोदों में छोटे छोटे बच्चे उठाई हुई नन्ही मुन्नी परियां सब अपने आप में मसरूफ थे। कुछ देर में मुझे यूं लगा जैसे मैं उनके दरमियान तो हूँ मगर वो मुझे देख नहीं रहे, ये शायद देखना चाहते ही नहीं। और जैसे ही मैं उनकी तस्वीर लेने लगता वो नन्ही जवान और बुढ़िया मुंह दूसरी जानी फेर लेती या अपना चेहरा हाथों में छुपा लेती। शुरू में तो मैं इसे उनकी अदा समझा मगर फिर मुझे उनके चेहरों पर झुंझलाहट नजर आने लगी और मैं फिर भी जाहिलों की तरह उनके सामने उनकी इजाजत के बगैर कभी फुर्ती से और कभी अचानक से उनकी तस्वीर ले लेता, ऐसे जैसे मैं किसी चिड़ियाघर में आ गया हूँ और खूबसूरत मोर, ताज वाले कबूतर, सुर्ख परों वाले अफ्रीकी तोते और सुरखाब मेरे सामने पर फैलाते हुए घूम फिर रहे हूँ। हमारी मेजबान शाकरा हमें अपने साथ एक घर के अंदर ले गई। उसी एक कमरे में किचन, बिस्तर, कपड़े और सब कुछ था। कमरा दिन में भी इतना तारीख था कि फोटो लेने के लिए फ्लैश इस्तेमाल करना पड़ा। बाहर दो बूढ़ी औरतें यूं बैठी थीं जैसे बरामदे में उन्हें फोटोग्राफर्स के लिए रख दिया गया हो। उन नीली आंखों के गिर्द अनगिनत छुरियां थीं और उंगलियां भी सख्त लकड़ी जैसी। वो दोनों किसी वीरान खंडर की तरह उजाड़ बैठी थीं। मेरे अंदर एक अजीब सी कैफियत पैदा होने लगी जिसे मैं समझने में बार बार नाकाम हो रहा था। पता नहीं वहशत थी, उदासी थी, घुटन थी, जाने क्या था। दोपहर हो चुकी थी। मुकामी लोग और आए हुए सयाह अब ग्रुप्स बना बनाकर पहाड़ के ऊपर जा रहे थे। चढ़ते चढ़ते जहां सांस रुकती, हम आसपास बने हुए कच्चे और तारीख घरों में झांकने लगते। छोटे छोटे खूबसूरत मगर मैले बच्चे उन कच्चे आंगनों में मिट्टी और प्लास्टिक के बदनुमा खिलौनों से खेलते नजर आते और हमें देखकर वो फिर घरों के अंदर घुस जाते। ऊपर पहाड़ पर सीमेंट का प्लेटफॉर्म था जिस पर पक्की छत ने तेज धूप को आने से रोका हुआ था। 100-200 कैलाश मर्द औरतें, बच्चे बूढ़े, लड़के लड़कियां और उनके बीच दो ढोल वाले। दोनों मुसलसल ढोल पीट रहे थे मगर इस ढोल की थाप किसी जंगली कबीले के ढोल की थाप जैसी थी। टुंबक 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 की मुसलसल आवाज और इस आवाज में मुसलसल शोर मचाते हुए लड़के और लड़कियां तीन तीन चार चार की कतारों में दूसरे के शानों पर हाथ रखे, कंधे से कंधा मिलाए, एक नीम दायरे में पहले दाएं और फिर वापस पाएं मुड़ते और फिर बिखर जाते। शिकारी आज भी उनके इर्द गिर्द पोजिशनें संभाले खड़े थे। हर एक की ख्वाहिश और कोशिश यही थी कि कोई भी परी चेहरा उनके निशाने से बच कर ना जाए। मैं बहुत देर तक वो परी ढूंढता रहा जो मेरे लाशौर में अभी कहीं मौजूद थी, जिसकी एक मुस्कुराहट पर मैं दीवाना हो जाना चाहता था। मेरे तरफ हर चेहरा परी चेहरा था मगर बेगाना और बिल्कुल लाताल्लुक। उनकी मुस्कुराहटें सिर्फ उनके अपने लिए थी, उनका रक्स सिर्फ उनके अपने लिए था, उनकी निगाहें सिर्फ एक दूसरे के लिए थी। इस मेले का नाम क्या है? बिलाखिर मैंने हिम्मत करके जंगले के साथ लगे खड़े नौजवानों से दरियाफ्त किया। एक ने सपाट लहजे में पूछा, आप किधर से आया है? कराची से, मैंने कहा। आप पहला दफा आया है? जी, बस ये हमारा ईद है, उसने अपनी उर्दू में मुझे समझाया और फिर मुंह दूसरी तरफ करके अपने दोस्त से बातें करने लगा। मेले की वापसी हमेशा उदास और थकन ज्यादा होती है मगर अजीब सी बात थी कि हम जैसे जैसे गांव से दूर होते जा रहे थे हमारे आसाब हल्के होते जा रहे थे। इस बस्ती का गैर मामूली भारी असर सब पे हुआ था। किसी का ख्याल था कि इस सब नहुसत की वजह कुफ्र है, किसी ने जिन्नात का असर कहा, किसी ने बस्ती के लोगों में तहारत ना होने को वजह बताया और किसी ने उन बच्चों से आती बदबू की वजह हराम खुराक में ढूंढी। मैं दौरान सफर इस भारीपन की वजह सोचता रहा। अगर मैं ये कहूँ कि कराची एक भंवर जैसा शहर है, लाहौर एक यारबाज जगह है, हिरन मीनार एक बूढ़ी दुल्हन है, तो रंबूर एक ऐसा परिस्थान है जहाँ की परियां और परिजात सदियों से अपने आप में खुश और मगन हैं। उन्हें आदमजादों से कोई बैर नहीं मगर उनका बगैर इजाजत परिस्थान में घुस आना, उनकी जाती जिंदगियों में दखल दरअंदाजी करना और उनको ताज्जुब की नज़रों से घूरना, ये सब इन परियों को बिल्कुल पसंद नहीं। यूं लगा जैसे आदमजादे भी काफ़ी वक्तों से इस परिस्थान में नकब लगा रहे हैं मगर अब परियां और परिजात दोनों बहुत मोहतात हो चुके हैं। वो आदमजादों की नीयतों को अच्छी तरह से जान गए हैं मगर महज़ब इतने हैं कि बिना किसी को झड़के, बिना टोके, बिना कोई तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किए अपनी शनाख्त और खूबसूरती को बचा रहे हैं।
शर्जील बलोच की बनाई हुई ये सफर कहानी आज अपने इख्तिताम को पहुंची। बीबीसी उर्दू .com के बारे में आपको बताते चलें कि विषय सुर्खी बदस्तूर यही है कि मुल्ला अख्तर मंसूर अफगान तालिबान के नए अमीर मुंतखब और अमन मुज़ाकरात मुलतवी हो गए हैं। इन्हें पाकिस्तानी दफ्तर खारजा का यह कहना है कि अफगान तालिबान की दरख्वास्त पर यह दूसरा दौर मुलतवी किया गया है। इसकी तफसील बीबीसी उर्दू .com पर आप पढ़ सकते हैं। हमने भी प्रोग्राम में इसका तफसीली जायजा लिया था और बाएं जानेब इस सवे पर कुछ फीचर और तजिये हैं जिनमें सबसे ऊपर अभी थोड़ी देर पहले यह फीचर शाया हुआ है कि धमाकों ने मुंबई को हमेशा के लिए बदल दिया, जबकि दूसरा फीचर यह है कि दौलत इस्लामिया कहने वाली तंजीम नौजवानों को अपनी जानिब किस तरह मायल करती है। बीबीसी उर्दू .com आपके साथ रहेगी आइंदा 24 घंटे भी, लेकिन सैरबीन यहां इख्तिताम को पहुंचा। आज के एडिटर थे जाफर रिजवी और प्रोड्यूसर थी नाजिया मीमन। लंदन में स्टूडियो मैनेजर के फराइज अंजाम दिए मार्को ओरिएंटो ने और इस्लामाबाद से प्रोडक्शन में हमारे साथ थे इसरारुल हक। माहवारा सफ्तर को तमाम साथियों के साथ अब इजाजत दीजिए और आखिर में अहम आलमी खबरों के खुलासे के साथ मासूम मलिक।
افغان طالبان کی شورا نے ملا اختر منصور کو نیا امیر مقرر کر دیا ہے، جبکہ پاکستانی دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ طالبان قیادت کی درخواست پر افغان حکومت اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور ملتوی کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے ضلع بنو کے قریب سیکیورٹی فورسز کی چوکی پر شدت پسندوں کے حملے میں دو اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ جوابی کارروائی میں تین شدت پسند بھی مارے گئے ہیں۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے ضلع خوزدار میں فرنٹیئر کور کی ایک کارروائی میں دو افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ بلوچستان نیشنل پارٹی بینگل گروپ کا کہنا ہے کہ ان میں سے ایک شخص پارٹی کا فعال رہنما تھا۔ بھارت میں ممبئی بم دھماکوں میں مالی تعاون فراہم کرنے کے جرم میں سزائے موت پانے والے مجرم یعقوب میمن کو پھانسی دے دی گئی ہے۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ بحر ہند سے کے جزیرے سے ملنے والے جہاز کے ملبے کو فرانس بھیجا جائے گا تاکہ معلوم کیا جا سکے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔